Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق وہ کیسے بھلا گل بدامان ہوتے وہ کیسے بھلا گل بدامان ہوتے جو خورشید کے جو گلشن سے رکھتے ہیں رب تو تعلق وہ کیسے بھلا گل بدامان ہوتے وہ کیسے بھلا گل بدامان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے چمن دل کا ہوتا خزاؤں کی زد میں چمن دل کا ہوتا خزاؤں کی زد میں چمن دل کا ہوتا خزاؤں کی زد میں اگر آپ وجہ بہاران ہوتے اگر آپ وجہ بہاران ہوتے چمن دل کا ہوتا خزاؤں کی زد میں چمن دل کا ہوتا خزاؤں کی زد میں چمن دل کا ہوتا خزاؤں کی زد میں اگر آپ وجہ بہاران ہوتے اگر آپ وجہ بہاران ہوتے چھپاتے جو تم اپنی آہوں کو چھپاتے جو تم اپنی آہوں کو چھپاتے جو تم اپنی آہوں کو تو ہم محرم درد پنہان ہوتے تو ہم محرم درد پنہان ہوتے جو خورشید کے چھپاتے جو تم اپنی آہوں کو چھپاتے جو تم اپنی آہوں کو چھپاتے جو تم اپنی آہوں کو
تو ہم نہ رہے درد پنہاں نہ ہوتی تو ہم.
واہ واہ واہ, یعنی اگر حضرت والا اپنی آہ و فغاں کو ظاہر نہ کرتے تو وہ جو دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد حضرت والا کے دل میں چھپا ہوا تھا وہ ظاہر نہ ہوتا. اس لیے آہ و فغاں سے دل معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں قلب مبارک میں کیا آگ لگی ہوئی ہے. کیا اللہ کا ماشاء اللہ شب گریزان فرمایا کہ عجیب کہ جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے تو ہم عمر بھر شب گریزان ہوتے. یعنی اگر شیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو, اور یعنی شیخ جو مثال خورشید کے ہیں وہ اگر اس کے ہم صحبت نصیب نہ ہوتی, جب سورج طلوع ہوتا ہے تب رات بھاگ جاتی ہے تو شب گریزاں رات سے بھاگنے والے نہ ہوتے اگر آپ کے ہم پر احسان نہ ہوتے روشنی کا نور کا جو آپ نے نور بکھیر دیا تو ہم اس باطل اور گناہوں کے اندھیرے میں پڑے رہتے اور باطل اور گناہوں کے اندھیروں کی رات سے ہم بھاگنے نہ بھاگتے. شب گریزاں رات سے بھاگنے والے
جو خورشید کے ہم پہ احسان نہ ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزاں نہ ہوتے. چھپاتے جو تم اپنی آہ و فغاں کو, چھپاتے جو تم اپنی آہ و فغاں کو, چھپاتے جو تم اپنی آہ و فغاں کو تو ہم مہر میں درد پنہاں نہ ہوتے, تو ہم نظر میں درد پنہان ہوتے. نشاں کیسے منزل کا پاتے ہم ان سے, نشاں کیسے منزل کا پاتے ہم ان سے, نشاں کیسے منزل کا پاتے ہم ان سے. ستارے اگر زیر نگاہ نہ ہوتے, ستارے اگر زیر نگاہ نہ ہوتے, نشاں کیسے منزل کا پاتے ہم ان سے, نشاں کیسے منزل کا پاتے ہم ان سے, نشاں کیسے منزل کا پاتے ہم ان سے. ستارے اگر زیر نگاہ ہوتے, ستارے اگر زیر نگاہ ہوتے.
ستارے سے راستہ ملتا تھا, پہلے ستاروں کو دیکھ کے لوگ راستہ معلوم کرتے تھے. تو طالب صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہمیں منزل کا نشان کیسے ملتا, منزل کا پہنچ ہی نہیں سکتے تھے ہمیں, اگر آپ کے جو ستارے آپ کی چشم مبارک سے جو ستارے چمکتے تھے اگر وہ ہم نہ دیکھتے تو منزل کو بھی نہ پاتے, اس راستے کو ہم پا نہیں سکتے تھے اللہ کے راستے. ماشاء اللہ.
جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے, بتاتے خوشی کا نہ مفہوم اگر تم, بتاتے خوشی کا نہ مفہوم اگر تم, تو ہم غم کے عالم میں شادان ہوتے, تو ہم غم کے عالم میں شادان ہوتے. بتاتے خوشی کا نمفون بتاتے خوشی کا نمفون اگر تم بتاتے خوشی کا نمفون اگر تم تو ہم غم کے عالم میں شاداں نہ ہوتے تو ہم غم کے عالم میں شاداں نہ ہوتے
آپ ہمیں نہ بتا دیں کہ خوشی کیا سی ہے اصلی خوشی کیا ہے ہم تو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کو اپنی ہر قسم کی نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے کو خوشی سمجھتے تھے اگر آپ نہ بتاتے کہ ان کو دباؤ تب تمہیں اصلی خوشی ملے گی اور پھر تمہیں یہ تھوڑا سا غم ہوگا لیکن پھر ایسی خوشی ملے گی کہ جس کی لذت کو تم بیان بھی نہیں کر سکتے تو اس کو عجیب بہت بہترین حضرت کا تعلیم کو کیا ہے کہ خوشی کا اصلی مفہوم اگر آپ ہمیں نہ بتاتے تو غموں میں جو ہمیں گناہوں سے بچنے میں جو غم اٹھانا پڑ رہا ہے اس سے جو ہمیں مستی اور کیف اور خوشی حاصل ہوئے اس سے ہم آگاہ نہ ہوتے یعنی غموں گناہوں کے غم کو چھوڑنا گناہوں کے غم کو چھوڑنے کے غم کو برداشت کرنا اسی سے وہ خوشی ملتی ہے یہی خوشی کے پانے کا راز ہے اصلی مفہوم خوشی کا یہی ہے کہ گناہوں کا چھوڑنے کا غم اٹھا لو اور اس خوشی کو پالو
بتاتے خوشی کا نہ مفہوم اگر تم بتاتے خوشی کا نہ مفہوم اگر تم بتاتے خوشی کا نہ مفہوم اگر تو ہم غم کے عالم میں شاداں نہ ہوتے تو ہم غم کے عالم میں شاداں نہ ہوتے نہ تم لاج رکھتے جو بجھتے دلوں کی نہ تم لاج رکھتے جو بجھتے دلوں کی جو تم نہ تم لاج رکھتے جو بجھتے دلوں کی دھیے زندگی کے فروزاں نہ ہوتے دیے زندگی کے فروزاں نہ ہوتے نہ تم لاج رکھتے جو بجھتے دلوں کی دیے زندگی کے فروزاں ہوتے اگر مہرباں ہم پہ قسمت نہ ہوتی اگر مہرباں ہم پہ قسمت نہ ہوتی اگر مہرباں ہم پہ قسمت نہ ہوتی تیری بزم میں ہم غزل خان ہوتے تیری بزم میں ہم غزل خان ہوتے یہی صلاحیت ہے شاعری کی وہ کہیں ایسے مشاعروں کے اسٹیج پر صرف ہو رہی ہوتی اور ہم کہاں کہاں جاتے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے ایسے شعرا ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اشعار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مذاق اڑانے والے انہی میں ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے بلا استحقاق والا کی بزم تک پہنچا دیا الحمدللہ اگر مہرباں ہم پہ قسمت نہ ہوتی اگر مہرباں ہم پہ قسمت نہ ہوتی تیری بزم ہم غزل خان ہوتے تیری بزم ہم غزل خان ہوتے جو جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے جو تائب نہ ہوتے بفیضان مرشد جو تائب نہ ہوتے بفیضان مرشد جو تائب نہ ہوتے بفیضان مرشد وہ ہو کر مسلمان مسلمان نہ ہوتے وہ ہو کر مسلمان مسلمان ہوتے جو خورشید کے جو تائب نہ ہوتے بفیضان مرشد وہ ہو کر مسلمان مسلمان ہوتے وہ ہو کر مسلمان مسلمان ہوتے جو خورشید کے ہم پہ احسان ہوتے کبھی عمر بھر شب گریزان ہوتے
اور سنا دیجیے جاتا تھا
میری زندگی میں تم سا میری زندگی میں تم سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میری زندگی تم سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جس کے سکون اتنا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جس کے سکون اتنا میری زندگی میں تم سا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جس کے سکون اتنا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرے زخم دل کا مرہم میرے درد دل کا درمان میرے زخم دل کا مرہم میرے درد دل کا درمان میری جان رام سیاح کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میری جان رام سیاح کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جسے سب سے بڑھ کے سمجھا جسے ہر سے بڑھ کے جانا جسے سب سے بڑھ کے سمجھا جسے ہر سے بڑھ کے جانا جسے خود سے بڑھ کے چاہا کوئی تھا نہ ہو نہ ہوگا جسے خود سے بڑھ کے چاہا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جسے سب سے بڑھ کے سمجھا جسے ہر سے بڑھ کے جانا جسے سب سے بڑھ کے سمجھا جسے ہر سے بڑھ کے جانا جسے خود سے بڑھ کے چاہا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جسے خود سے بڑھ کے چاہا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرا بربت محبت میرا ساز ہے رفت میرا بربت محبت میرا ساز ہے رفت میرا گیت میرا نغمہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرا گیت میرا نغمہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرا بربت محبت میرا ساز ہائے رفت
میرا بربت محبت میرا ساز ہائے عفت میرا گیت میرا نغمہ کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جسے کیسے تم اتنا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میری ہر نظر کا مرکز میرے ہر قدم کی منزل میری ہر نظر کا مرکز میرے ہر قدم کی منزل وہ جو راہ وہ ہے میرا کوئی تھا نہ ہوگا میری ہر نظر کا مرکز میرے ہر قدم کی منزل وہ جو راہ وہ ہے میرا کوئی تھا نہ ہوگا تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے تیرے حسن نے صدا دی تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے میرا عشق یوں پکارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرا عشق یوں پکارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے میرا عشق پکارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے تیرے حسن نے صدا دی کوئی مجھ سا ہو تو آئے میرا عشق پکارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا میرا عشق پکارا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا
سنتا سب
اکرام شیخ علی الدوام کا طریقہ معارف ربانی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا سفر ریونین ہے. اکرام شیخ علی الدوام کا طریقہ. ارشاد فرمایا کہ اکرام شیخ علی الدوام وہی کر سکتا ہے جس کو حضور دوام مع الحق حاصل ہو.
ہمیشہ شیخ کا اکرام وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی حضوری اور قرب بھی مسلسل حاصل ہو. وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی یعنی خاص اللہ سے تعلق رکھتا ہو, کامل تعلق رکھتا ہو, وہی شیخ کا کامل اکرام کر سکتا ہے. اگر اس کی اکرام میں کمی ہوتی ہے تو تعلق مع اللہ جو مرید کا ہے اس میں کمی ہے.
یعنی ہر وقت شیخ کا ادب و اکرام وہی کر سکتا ہے جس کو ہر وقت اللہ کے ساتھ دوام حضور حاصل ہو. یہ قاعدہ کلیہ ہے، شیخ سے محبت اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے، تو جب اللہ ہی سے اس کا دل غافل ہے تو وہ شیخ کا اکرام کیسے کرے گا؟ شیخ تو اللہ کے راستے کا راہبر ہے، اور یہ شخص جب منزل ہی سے غافل ہے، اسے اللہ کی حضوری کا خیال بھی نہیں ہے، تو وہ شیخ کے سامنے بھی بے موقع ہنسے گا، بے موقع بات کرے گا۔ اس لیے شیخ کا اکرام دواماً وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کا حضور دوام حاصل ہو، اور یہ چیز حقائق میں سے ہے۔ ہر وقت یہ سوچنا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، بتائیے یہ چیز حقائق میں سے ہے یا نہیں؟ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ کوئی فرضی بات نہیں، حقیقت ہے۔ اگر میں یہ مراقبہ سکھاؤں کہ سب لوگ یہ سمجھیں کہ ہم بادشاہ یا وزیر اعظم ہو گئے ہیں تو سب ہنسیں گے، کیونکہ یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن یہ مراقبہ کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے ایک حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس مراقبے کی تعلیم دی ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ انبیاء اور اولیاء کی حضوری مع الحق کا فرق۔ لیکن اس مراقبے کی تعلیم میں اولیاء کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہے، پیغمبر کے ساتھ معاملہ اور ہے، عنوان میں فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی، لیکن اس کا عنوان کتنا عجیب ہے، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ ہر وقت میری نگاہ میں ہیں، جیسے کوئی اپنے بیٹے سے کہے کہ گھبرانا مت، میں ہر وقت تمہاری خبر رکھتا ہوں۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عنوان ہے وہ صحابہ کو نہیں عطا فرمایا، کیونکہ نبی اور صحابی کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا صحابہ سے فرمایا، یعلم متقلبکم ومثواکم، اے اصحاب نبی، تمہارا مدینہ شریف کی گلیوں میں چلنا پھرنا، بازاروں میں جانا اور اپنے مکانوں میں جا کر سونا، سب سے ہم باخبر ہیں۔ متقلب کو پہلے بیان فرمایا اور مثواکم کو بعد میں بیان کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان کے گھر کی راحت موقوف ہے تقلب فی البلاد پر۔
فرمایا کہ جو نبی کے ساتھ جو معیت ہے وہ دوسری قسم کی، وہ نبی کے جو خطاب ہو رہا ہے، فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہما وقت سامنے ہیں، جملہ اسمیہ سے بیان فرمایا جس میں دوام اور ثبوت ہوتا ہے، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں کہ ہم آپ سے بے خبر ہوں، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت ہم آپ سے باخبر ہیں، آپ ہماری خاص نگرانی میں ہیں۔ تو ہر وقت مگر کیا عنوان ہے کہ آپ ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں، کیونکہ نبی تو نبی ہے اور امتی امتی ہے، وہ ایک سطح پر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے جو فرما رہے ہیں، یعلم متقلبکم و مثواکم، اے صحابہ تمہارا چلنا پھرنا اور مدینے کی گلی میں چلنا پھرنا اور اپنے مکانوں پر آ کے آرام کرنا، اس سے ہم خوب باخبر ہیں، خوب ہم جانتے ہیں اس کو۔ مگر یوں نہیں فرمایا، آگے حضرت فرمائیں گے اس کا، پڑھیے۔ مسواکم، تمہارا مدینے کی گلیوں میں چلنا پھرنا، اس سے ہم باخبر ہیں، اور تمہارا گھروں میں آ کے آرام کرنا، مسواکم، وہ اس سے بھی ہم باخبر ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہم تم ہماری آنکھوں کے سامنے ہو، فرق ہوا کہ نہیں؟
سبحان، متقلب کو پہلے بیان فرمایا اور مسواکم کو بعد میں بیان کیا۔ اس میں راز یہ ہے کہ انسان کے گھر کی راحت موقوف ہے تقلب فی البلاد پر، یعنی جتنی محنت کرتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے بعد گھر ہی میں تو آرام کرتا ہے۔ اگر کچھ نہ کمائے اور ہر وقت گھر میں بیٹھا رہے تو کھانے کو کیسے ملے گا؟ قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ایک ایک لفظ کی تقدیم و تاخیر میں حکمت و راز ہے۔ تو اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعلم متقلبکم ومثواکم، اے صحابہ جب تم مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں جاتے ہو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہو، کبھی اپنی روزی کے لیے اپنی دکانوں پر جا رہے ہو، کبھی نمازوں کے لیے مسجد نبوی آ رہے ہو، تو تمہارا چلنا پھرنا ہر وقت میری نظر میں ہے، اور جب رات کو اپنے گھر جا کر آرام کرتے ہو تو تمہارا وہ ٹھکانہ بھی ہم کو معلوم ہے۔ تو مسواکم کا مزہ متقلب پر ہے، کوئی کمائے نہیں، گھر سے نہ نکلے، ہر وقت گھر میں پڑا رہے تو اس کو گھر میں مزہ کیسے آئے گا۔ فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا مِن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان محبوبیت ہے۔ تو دونوں عنوان میں فرق ہے، جو نبی کو عطا ہو رہا ہے اور جو ولی یعنی صحابہ کو عطا ہو رہا ہے، دونوں کے عنوان میں فرق ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا، صحابہ سے فَإِنَّكُمْ بِعَيُنِنَا نہیں فرمایا، کیونکہ نبی کے لیے جو عنوان ہے اس میں پیار زیادہ ہے، کہ اے نبی آپ ہر وقت میری نظروں میں ہیں، میں ہر وقت آپ کے حالات سے باخبر ہوں۔ اور آئین جمع کا صیغہ فرمایا، یعنی بے شمار غیر محدود نگاہوں سے ہم ہر وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ حقوق الوہیت جو میرا نبی دوامن ادا کر سکتا ہے، اے صحابہ تم نہیں کر سکتے۔
اللہ تعالیٰ کے حقوق جو نبی ادا کر سکتا ہے وہ امتی کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے عنوان میں فرق ہو گیا، فَإِنَّكَ بِعَيْنِنَا، اور صحابہ کی یعلم تقلبکم مسواکم، یعنی ہم ہر وقت آپ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نگرانی میں ہیں، ہر وقت ہم آپ سے باخبر ہیں۔ اور صحابہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا، بلکہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ تم کیسے چلتے پھرتے ہو، کہاں آتے جاتے ہو۔ مگر یہ بھی عنوان، صحابہ پہ کیا مستی چھائی ہوگی جب یہ عنوان۔ اللہ سمانی، اس نے فرمایا سے سنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون سے صحابی تھے کچھ قرات میں، وہی کیا کعب بن امی، ابی بن کعب، حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ کے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا تھا تمہاری تلاوت کے پڑھنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا تھا۔ تو بس وجد میں آ گئے رقص کرنے لگے۔ تو جب یہ صحابہ میں یہ آیت نازل ہوئی ہوگی تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی الگ ہے، سید الانبیاء ہے، اور وہ آپ کو تو دوامن اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ ہم وقت ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ لیکن صحابہ کو بھی کیا مزہ آیا ہوگا جب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ ہم تمہارا شہروں میں چلنا پھرنا، بلاد میں چلنا پھرنا سب دیکھ رہے ہیں، اور تمہاری جہاں تمہارا گھر ہے اس سے بھی ہم باخبر ہیں۔ لیکن عنوان میں نبی کے اور ولی کے عنوان میں فرق ہو گیا۔ زیادہ ہے اور اس میں اس کے درجے میں نبی کو جو محبوبیت حاصل ہے وہ امتی کو کیسے ہو سکتی ہے؟ محبوبیت تو ہے مگر وہ نبی کے درجے میں نہیں ہو سکتی۔
کیونکہ حقوق الوہیت جو میرا نبی دوامن ادا کر سکتا ہے، اے صحابہ تم نہیں کر سکتے، لہذا دوامن
الوہیت،
کیونکہ حقوق الوہیت جو میرا نبی دوامن ادا کر سکتا ہے، اے صحابہ تم نہیں کر سکتے، لہذا دوام نسبت نبوت پر دوام نعمت کے بیان کے لیے جملہ اسمیہ سے فرمایا فَإِنَّكَ بِعَيُنِنَا۔
دوام حضور، جو دوام نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوام حضوری قرب کی حاصل ہے، جس میں کبھی کمی ہوتی نہیں، اس لیے جملہ اسمیہ سے فرمایا کہ جو ثبوت اور دوام کے لیے ہوتا ہے کہ وہ بدلتا نہیں، وہ دوام رہتا ہے اس کے اندر۔ جملہ عشقیہ نہیں, اور صحابہ کے لیے جملہ فیلیہ سے بیان فرمایا, وہ آگے حضرت بتائیں. پڑھیے. جس میں دوام نہیں ہوتا بدلتا رہتا ہے.
کیونکہ جملہ اسمیہ میں ثبوت و دوام ہوتا ہے, میری عنایت آپ پر ہمہ وقت ہے. اور صحابہ کے لیے جملہ فعلیہ سے فرمایا, یعلم متقلبکم و مثواکم, جس سے معلوم ہوا کہ غیر نبی کے ساتھ عنایت میں ایسا ثبوت و دوام نہیں ہو سکتا جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے.
جو عنایات الہیہ میں ویسا دوام اور ویسا استقلال نہیں ہو سکتا جیسا کہ نبی کے ساتھ ہوتا ہے, غیر نبی کے ساتھ وہ کیفیت وہ بات نہیں ہو سکتی. اس لیے جملہ فعلیہ سے بیان فرمایا جس میں ثبوت اور دوام نہیں ہوتا. پھر آگے اور وجہ بتائیں گے.
کیونکہ نبی کی نسبت مع اللہ میں دوام ہوتا ہے, اس لیے عنایت الہیہ میں بھی دوام ہوتا ہے.
نسبت مع اللہ میں دوام ہوتا ہے, ہمیشگی ہوتی ہے, کوئی فرق نہیں آتا بلکہ ترقی ہوتی رہتی ہے, اس لیے اس عنایت الہیہ میں بھی دوام ہے. فإنک جملہ اسمیہ سے فرمایا کہ جو ثبوت اور دوام اور استقلال کی طرف کے لیے آتا ہے.
غیر نبی کی نسبت میں ایسا دوام نہیں ہو سکتا, اس لیے غیر نبی کے ساتھ عنایت کبھی تبدیل بھی ہو سکتی ہے, جیسے بعض لوگ پہلے بظاہر مسلمان تھے بعد میں مرتد ہو گئے.
کے اندر تو کبھی تغیر آ نہیں سکتا اس کی نسبت مع اللہ میں, لیکن غیر نبی میں امکان ہے کہ وہ ایسا ہو جائے. جیسے کہ بظاہر جو مسلمان تھے وہ مرتد ہو گئے, تھے تو اسی وقت وہ مرتد لیکن بنے ہوئے تھے مسلمان, تو لیکن عام لوگ یہ سمجھتے تھے. تو اور اگر نبی ہو تو تب بھی اس میں دوام کا کوئی یقینی بات نہیں ہے, اللہ محفوظ رکھے اس میں زوال بھی ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے وہاں جملہ اسمیہ جو دوام کے لیے آتا ہے وہ استعمال نہیں فرمایا, بلکہ جملہ فعلیہ فرمایا جس میں کیفی بدلتا رہتا ہے. تو اس طرح فرمایا کہ جس طرح نبی کا تو نسبت مع اللہ میں دوام استقلال ہوتا ہے, کبھی اس میں فرق آتا نہیں ہے, لیکن غیر نبی میں فرق آ سکتا ہے, جیسے کہ بہت سے پہلے بظاہر مسلمان تھے پھر مرتد ہو گئے. اس لیے وہاں جملہ فعلیہ سے استعمال فرمایا کہ وہاں نسبت میں کمزوری آ سکتی ہے, زوال آ سکتا ہے, اس لیے اس کو جملہ فعلیہ سے بیان فرمایا.
آیت یعلم متقلبکم و مثواکم میں علم سے کیا مراد ہے؟ یہاں علم سے مراد فقط علم نہیں ہے بلکہ علم العنایات ہے, یعنی علم عنایت کے ساتھ ہے. ورنہ اللہ کو تو ابو جہل اور ابو لہب کا بھی علم تھا لیکن ان کے اوپر عنایت نہیں تھی. سبحان
عجیب
سبحان
عجیب و غریب علوم ہے, اس کو نشان لگا دیجئے اسی میں الہامی علوم میں. یہ فإنک بعیوننا سے یہاں تک
صفحہ 208 8 یہاں یعلموں سے مقصود لطف و کرم کا اظہار ہے کہ میرا کرم میری رحمت اور عنایت تم لوگوں پر ہے کہ بازاروں میں تمہارے چلنے پھرنے اور گھروں میں سونے سے میں باخبر ہوں. اس آیت میں صحابہ کے لیے کتنا پیار و شفقت ہے. فإنک بعیوننا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت آپ کی نبوت کے شایان نشان ہے, اور نبی کا درجہ کسی کو کیسے مل سکتا ہے, لہذا نبی کی شان محبوبیت اور صحابہ کی شان محبوبیت میں فرق ہے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کو کیا مزہ آیا ہوگا, اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. لہذا جو شخص ہر وقت شیخ کے ساتھ رہے اس کو ہر وقت اکرام شیخ لازم ہے, اور ہر وقت اکرام شیخ کے لیے اس پر ہر وقت حضور حق کا ہونا لازم ہے. یعنی حق تعالی کا استحضار ہر وقت اس پر غالب رہے. دوام حضور مع الحق جس کو نصیب ہو وہ اکرام شیخ علی الدوام کر سکتا ہے. لہذا جو لوگ رات دن شیخ کے ساتھ رہیں ان پر لازم ہے کہ دوام حضور حق کا مقام حاصل کریں, کسی وقت بھی خدا سے غافل نہ رہیں. حضرت آپ بھی ہمیں معاف فرما دیجئے, آپ کے جو صحبت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں.
شیخ کا جو ہم سے کرام میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ اس کو عفو فرما دے. آپ لوگ تو بہت, میں جس کا اہل بھی نہیں, آپ تو میرا اتنا کرام کرتے ہیں. آپ حضرات سب ماشاء اللہ
ہنسی کے وقت کا مراقبہ, ہنسنے میں بھی خیال رکھیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. جیسے بچے ہنستے ہیں تو باپ کو اچھا معلوم ہوتا ہے, اور بچے غمگین ہو جائیں تو باپ کو بھی غم ہوتا ہے. اس لیے ہنسنے میں یہ نیت کرو کہ ہم لوگ ہنس رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہے ہیں. اور جو شخص ہنسی مذاق میں اللہ کو بھول گیا وہ لطف حیات سے محروم ہو گیا. ایک لمحے کے لیے جو خالق حیات سے بے خبر ہے اس کی اتنی دیر حیات لطف سے خالی ہے, اس کی اتنی دیر کی حیات لطف سے خالی ہے. کیونکہ جب خالق لطف سے بے خبر ہو گیا تو لطف کہاں سے آئے گا. حضرت یہ بھی نوٹ کر لیں اس نے.
ہاں یہ نوٹ کر لیے تو سب, یہ تو سب اسی میں ہے.
جینے کا لطف حاصل کرنے کا طریقہ, اس لیے جو ہر وقت یہ سوچے گا کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے اس کی زندگی ہر وقت لطف میں رہے گی. اس کا ہنسنا بولنا کھانا پینا سب میں لطف رہے گا. ایک شخص تو وہ ہے جو جانور کی طرح جیتا ہے, کچھ پتا ہی نہیں کہ میں کون ہوں, میرا مالک کون ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اپنا وطن چھوڑ کر, اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر, اپنی راحت کو چھوڑ کر میرے دین کی خاطر ریونین میں آیا ہوا ہے اور میرے دین کی باتیں سکھا رہا ہے. تو بتائیے اس مراقبے سے لطف بڑھ گیا کہ نہیں؟ ورنہ وطن بھی چھوٹے گا اور پردیس کا مزہ بھی نہیں ملے گا. خسارہ ہی خسارہ ہے, نقصان ہی نقصان ہے. جو حیات خالق حیات سے غافل ہوتی ہے وہ خسارے میں ہے. لہذا میر صاحب کو یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اپنے کھانے پینے میں, ہنسنے میں, مسکرانے میں, لطیفے میں, سموسا کھانے میں اور ہری مرچ جب کھایا کریں تو خاص مراقبہ کریں کہ یہ ہری مرچ اللہ نے پیدا کی ہے جو مجھے بہت مرغوب اور پسند ہے, اور یہ جو میری زبان میں تیزی پیدا کر رہی ہے اس میں یہ خاصیت اللہ نے رکھی ہے. اور پھر یہ کہیں کہ واہ رے میرے اللہ, آپ عشرت کو کیسی مزیدار چیزیں کھلا رہے ہیں. ہم سب اپنی نیت کریں اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ایسا ہی نصیب فرما دے مراقبہ. آپ عشرت کو کیسی مزیدار چیزیں کھلا رہے ہیں تب ان کے لیے ہری مرچ کھانا بھی عبادت ہو جائے گی, اور اگر ایسے ہی کھاتا رہے آسمان سے دور زمین پر دھرا ہوا تو پھر لطف حیات کہاں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام حضوری. چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور مع الحق کا جو مقام حاصل تھا, اللہ کے ساتھ ہر وقت جو حضوری حاصل تھی, اس وجہ سے ہر وقت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام میں اعلیٰ ترین مقام پر تھے. کیونکہ امت میں کسی امتی کا ایمان ان سے بڑھ کے نہیں ہے. چنانچہ عین جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد دعا شروع کی تو فجر کی اذان ہو گئی اور آپ اتنا زیادہ گڑ گڑائے اور آپ کے دستے مبارک بہت اونچے اٹھ گئے اور جسم مبارک کے ہلنے سے آپ کی چادر گر گئی. فسقط رداؤہ فاخذہ ابو بکر, تو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کی چادر مبارک کو پکڑ لیا اور زمین پر نہیں گرنے دیا. فوضعہ علی منکبیہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں پر دوبارہ ڈال دیا. اس کے بعد جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور زیادہ روئے تو حضرت ابو بکر صدیق پر ایک کیفیت طاری ہو گئی, غلبہ حال ہو گیا. فالتزمہ, آپ کی پشت مبارک کی جانب سے چمٹ گئے, لیکن اس وقت بھی وہ اللہ سے باخبر تھے, اس لیے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکرام کا پورا خیال رکھا اور یوں نہیں کہا کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے, بلکہ یہ کہا, کفا کیا نبی اللہ بی ابی انت و امی مناشدتک ربک, اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, یہ دعا آپ کے لیے کافی ہو گئی. اب آپ زیادہ نہ روئیے, آپ کا اپنے رب سے اتنا مناشدہ آپ کے لیے کافی ہے. دیکھیے یہاں بھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا, یعنی زمین پر رہتے ہوئے بھی اس وقت صدیق اکبر آسمان پر تھے, سبحان, اور اللہ سے باخبر تھے, اور یہ بھی عرض کیا, فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ, اور اللہ اپنا وعدہ عن قریب پورا کر دے گا. جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق کے منہ سے یہ نکلا, جبریل علیہ السلام آ گئے. حضرت صدیق اکبر آسمانی تھے, اس لیے آسمانی پیغمبر کے اکرام میں کبھی کوتاہی نہیں کی. اسی طرح شیخ کے ساتھ وہ رہے جو ہر وقت آسمانی رہے, جو آسمان میں رہتے ہوئے اپنے شیخ کے ساتھ رہے گا, شیخ کے اکرام میں اس سے غلطی نہیں ہوگی, یعنی اللہ کا تعلق اس پر ہر وقت قائم و دائم رہے گا. پھر وہ شیخ کے اکرام میں انشاءاللہ ہر وقت چوکنا رہے گا, کیونکہ اس کو دھیان رہے گا کہ میں اپنے شیخ رہبر منزل اللہ تک پہنچانے والے کے ساتھ ہوں. خشیت اور ذکر کا ربط. 12 بجے دوپہر مولانا رشید بزرگ حضرت والا سے ملاقات کے لیے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ میرا سفر ہندوستان کا ہوا تھا, لیکن میں فلاں بزرگ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہ جا سکا, جس کا میرے قلب پر بہت اثر ہے اور بہت وساوس نے گھیر لیا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ آپ کا یہ غم بالکل غیر شرعی ہے اور یہ وساوس شیطانیہ ہیں. شیطان اگر کچھ گناہ نہیں کرا سکتا تو ایسے غموں میں مومن کو مشغول کر دیتا ہے جس سے وہ غمگین رہے. کبھی وہ غیر دین کو دین بنا کر پیش کرتا ہے اور کبھی ادنا دین میں مشغول کر کے اعلی دین سے محروم کرتا ہے. کراچی میں مجھ سے تعلق رکھنے والے کتنے علماء آتے ہیں, میں نے کبھی ان سے نہیں کہا کہ آپ حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں. میرے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لاتے ہیں, لیکن کبھی حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی قبر پر جانے کا اہتمام نہیں کیا. کبھی چلے گئے لیکن اکثر نہیں جاتے. لہذا آپ اللہ سے استغفار کریں کہ اے اللہ میں نے اپنے دل کو بیکار پریشان کیا, میرا یہ غم قابل غم نہیں تھا. اور یہ دعا پڑھیں, اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک, اے اللہ میرے دل کے وساوس کو اپنی محبت اور اپنا ذکر بنا دیجئے. آپ کہیں گے کہ خشیتک کا ترجمہ محبت کیوں کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ خشیت وہ ہے, وہ خوف ہے جو محبت کے ساتھ ہو. خشیت وہ خوف ہے جو محبت کے ساتھ ہو, اور خوف میں محبت نہیں ہوتی. جیسے سانپ سے صرف خوف ہوتا ہے, یہ نہیں کہیں گے کہ مجھے سانپ سے خشیت ہے. اور خشیت کو مقدم فرمایا کہ سبب ہے اور ذکر مسبب ہے, یعنی اللہ کو وہی یاد کرتا ہے جس کے دل میں خشیت ہوتی ہے. بس خشیت اتنی مطلوب ہے جس پر ذکر کا ترتب ہو جائے اور تم ذکر میں مشغول رہو. حضرت والا کی اس تقریر سے مولانا موصوف کو اطمینان ہو گیا. ادب راحت رسانی کا نام ہے. تقریباً 2 بجے خانقاہ میں عبدالعزیز صاحب نے عرض کیا کہ اب ہم لوگوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم میں سے ایک آدمی حضرت والا کے ساتھ کراچی تک جائے گا. پہلے نیروبی تک جانے کا خیال تھا. حضرت والا نے فرمایا کہ جو شخص شیخ کے آرام کے لیے سفر کر سکتا ہے اور کوئی موانع بھی نہ ہو, جبکہ سفر بھی ایسا ہو کہ جس میں تکلیف پہنچنے کا احتمال بھی ہو, پھر بھی شیخ کے ساتھ سفر نہ کرے تو اگرچہ شرعاً کوئی اشکال وارد نہ ہو لیکن ایسا شخص باطنی برکات سے محروم ہو جائے گا, کیونکہ اس نے اکرام شیخ اور راحت رسانی کا حق ادا نہیں کیا اور اس سے دین کا کام نہیں لیا جائے گا, نہ اس کو انصار ملیں گے. تمام اکابر اولیاء کا اجماع ہے کہ جس نے اپنے شیخ پر اپنی جان فدا کی اتنا ہی اس پر اللہ کا فضل ہوا اور دین کا کام ایسے ہی لوگوں سے لیا گیا. ہاں اگر سفر میں تکلیف پہنچنے کا احتمال نہ ہو, مثلا یہاں سے جہاز اڑ کر کراچی میں اترتا تو پھر میں کسی کو ساتھ نہ لے کر جاتا, کیونکہ مسلمانوں کے پیسے کا خون تھوڑی کرنا ہے, اسی پیسے سے کوئی دوسرا دین کا کام ہوتا. لیکن اگر رہبر ساتھ نہ ہو تو سفر میں بڑی مشکل ہوتی ہے. اگر آتے وقت عبدالعزیز ساتھ نہ ہوتے تو موریشس میں بڑی پریشانی ہو جاتی, کیونکہ ایئرپورٹ پر انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس سیٹ کی واپسی کی کوئی اطلاع نہیں. یہ تو عبدالعزیز نے سرگرمی دکھائی, فرانسیسی میں گفتگو کی تو پھر اس نے کام کیا. اگر عبدالعزیز نہ ہوتے تو ہم اور میر صاحب کیا کرتے, زبان بھی نہیں جانتے تھے, صبر کر کے بیٹھے رہتے اور کتنی پریشانی ہوتی. پھر مزاحان فرمایا کہ الیکشن والا معاملہ نہ کرو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو گاڑیوں میں لائے اور ہر وقت سبحان اللہ. مزاحان فرمایا کہ الیکشن والا معاملہ نہ کرو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے تو گاڑیوں میں لائے اور ہر وقت آگے پیچھے تھے, لیکن بیلٹ باکس میں ووٹ ڈالنے کے بعد اب پوچھتے بھی نہیں. یعنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اب خود واپس جائیے, ہمارا کام ہو گیا. تو یہ الیکشن کا راستہ نہیں ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. سبحان جی. کھانے کے آداب. اس کے بعد دسترخوان بچھا دیا گیا اور جب کھانا شروع ہوا تو ایک صاحب جو حضرت والا کے متعلقین میں سے ہیں, وہ حضرت والا کے قریب ہی بیٹھے تھے اور کھانے میں منہ سے چپ چپ کی آواز آ رہی تھی. حضرت والا نے فرمایا کہ کھاتے وقت منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے, اس سے طبیعت مالش کرنے لگتی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں کھانے کا طریقہ بھی سکھایا, اگر وہ نہ سکھاتے تو ہم آپ کو کیسے سکھاتے. یہ انہی کا سکھایا ہوا ہے کہ کھانے میں منہ سے آواز نہ آئے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ بند کر کے لقمہ چباؤ اور پلیٹ میں چاولوں پر دال سالن ڈال کر ایک ساتھ نہ ملاؤ, جیسے گائے بھینس کو سانی کی جاتی ہے.
دیش میں یہ جہاں زیادہ چاول کھائے جاتے ہیں وہاں یہی طریقہ ہے کہ چاول کے اوپر, حضرت صاحب نے بیٹھے تھے, انہوں نے چاول کے اوپر دال ڈالی اور اس کے بعد انہوں نے ہاتھ یوں کر کے حضرت نے کہا خدا کے لیے آپ وہاں سکھایا حضرت والا نے کہ بھائی اس طرح نہیں, دال ایک طرف رکھو چاول ایک طرف رکھو, ایک ایک رقمہ جیسے کھاتے ہو ایک ایک رقمے میں ملاتے جاؤ کھاتے جاؤ. اور ہم نے تو علی گڑھ میں دیکھا وہ اور بھی عجیب و غریب تھا, ادھر کیرلا کی طرف کے آتے تھے تو ہال جو ہال تھا وہاں کا وہاں تو کھانا نکال دیتے, ان کو پکے کمرے پہ کھانا آ جاتا تھا, شاید غالباً اسی وجہ سے کہ وہاں وہ اس طرح کھا نہیں سکتے تھے تو وہ کرتے تھے کہ پورا اس میں وہ دال ڈالی یا شفربا ڈالا اور خوب کر کے ایسے رگڑا, بالکل پانی سا کر دیا اس کو چاول کو زیادہ, اس کے بعد یوں مٹھی میں لیا اور اس کے بعد ایسے کیا وہ یہاں سے شروع ہوا یہاں سے چاٹنا شروع کیا سموس. حضرت نے ہم بھی ایسی کرتے تھے, سب ملا کے کھا لیتے تھے. حضرت نے سکھایا کہ اس چیز اس سے طبیعت میں انقباض, حضرت کی طبیعت بہت, اہل اللہ کی طبیعت لطیف ہوتی ہے. ہم اپنے اوپر قیاس نہ کریں, ان کو جس بات پر جو کراہت ہوتی ہے عام آدمی کو اس کا خیال بھی نہیں جاتا. اس لیے وہ ہے بھی بات یہ, دیکھ کتنا برا معلوم ہوتا ہے کہ ملانا, اس لیے تھوڑا تھوڑا ملاؤ. خوبصورت پیٹ بھی, وہ پلیٹ بھی کم سنے گی, انگلیاں بھی کم سنیں گی, صفائی بھی رہے گی. اگر وہ بچ گیا تو دوسرا استعمال کر سکتا ہے, لیکن اگر آپ نے اس کو ملا لیا تو پھر تو کوئی دوسرے کھانے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. اول تو اتنا لینا چاہیے جتنا کھا سکے. آج کل یہ بھی ہو, لے کے طلبا میں بھی یہ ہو رہا ہے. اب دیکھتے ہیں تو مدارس کے طلبا جن کو دین کی تربیت صحیح نہیں دی جاتی, اللہ والوں سے تعلق نہیں ہے, تو جو تعلق والے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ آدھا آدھا پلیٹ کھانا چھوڑ دیتے, زیادہ نکال لیا اس کے بعد جب نہیں کھائے گا اس کو چھوڑ کے اور چلے گئے. حضرت والا کے زمانے میں جب وہاں گلشن اقبال میں مجال تھی کہ ایک ایک چاول بھی ضائع ہو جائے, اگر حضرت نے ایک نگراں مقرر کیا تھا تنخواہ دیتے تھے کہ جا کے دیکھو کوئی طالب علم کچھ بتاؤ کوئی ایک چاول کا ذرہ ضائع نہ ہو, اگر کوئی ٹکڑا وکڑا بچ جائے تو اس کے لیے حضرت نے وہ بنائے ہوئے تھے کہ ٹکڑے اس میں ڈال دو گے. لیکن یہ نہیں کہ سارا ان کو چھوڑ دیا ایسے ہی, ٹکڑے تو بک بھی جاتے ہیں, کام آ جاتے ہیں. لیکن سالن کو ایسے ہی چھوڑ دیا اور اس کو آدھا کھایا آدھا چھوڑ دیا, چاولوں کو بس چھوڑ دیا. ایک ایک آپ بتائیں, ایک پوری تنخواہ دیتے تھے اس کو کہ اللہ کا فرماتے تھے کہ جو حضرت روایت ہے اکرم الخبز عائشہ, اے عائشہ اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ عائشہ روٹی کا اکرام کرو. تو اس نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی رزق کی بے اکرامی کرے گا تو رزق اگر اٹھ جاتا ہے تو پھر سات پشتوں تک نہیں آتا. یہ حضرت والا نے فرمایا کوئی نہیں کہ سات پشتوں تک پھر نہیں آتا. اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, بمبئی میں ایک سیٹھ تھا مسلمان, وہ بہت مالدار تھا, تو جو کھانا بچ جاتا تھا وہ نالی میں بہا دیتا تھا. اس کے بعد کھانا بچا بچایا کہ میں کسی غریب کو دیتے کچھ کرے, اپنی شان دکھانے کے لیے نالی میں بہاتا تھا. حضرت پھر میں نے خود اس کو دیکھا کہ سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا تھا, وہی سیٹھ جس کے ہزاروں کارخانے, کئی کئی کارخانے چل رہے تھے. وہ اس لیے اس کا خاص خیال رکھیں گے, اسی لیے تو حکم ہے کہ اس پہ گر جائے جو دسترخوان پہ بچھا کے کھاؤ, تو گر جائے جو اٹھانے کھانے کے قابل اس کو کھا لو, جو نہیں ہو سکتا سمیٹ کے ایک کونے میں ڈال دو. حضرت اللہ صاحب فرماتے تھے کہ پیاری چیز ہے تو اس کو کیاری میں ڈال دو, اگر اس کو پیاری چیز ہے اس کو کیاری میں ڈال دو. پاؤں میں نہ آئے, اس کا بھی طریقہ سکھایا کہ دسترخوان صاف کرو, اس کو کسی اس میں صاف کر کے جو اس کے ذرات ہیں وہ کسی برتن میں رکھ لو, اور اس کے بعد اگر اس سے پہلے دسترخوان اٹھانا ہے صفائی کرنے سے پہلے تو چار طرف سے بوڑھو اوپر, یعنی بیچ میں سے ایسے دونوں کو ملا دیے, پھر دہنی طرف کیسے موڑ دیا بانی طرف کیسے, ایک وہ تو اب وہ اٹھاؤ گے تو گرے گا نہیں, پھر باہر لے جا کے کھول کے اس کو تاکہ کوئی اس کی خاص احتمال. عزت والا تو اتنا اکرام کو فرماتے تھے. اب شروع میں جب میں حضرت کے پاس حاضر ہوا وہاں, تو عزت والا ہاتھ دھو کے اس میں جیسے شروع شروع میں تو میں نے ناک اس میں صاف کر دیتے تھے, پھر اس کے بعد جب دیکھا تو پھر عز نے منع کر دیا, صاف نے ہاتھ دھو کے اور پھر تولیہ منگواتے تھے اور پھر رومال وغیرہ منگوا کے اس سے ناک صاف کرتے تھے. پھر اس نے فرمایا کہ معلوم ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں, کنڈلی کرتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، مجھے پتا نہیں. فرمایا میں اس لیے پہلے تمہیں کرتا تھا، ناک چھینک دیتا تھا، پھر میرے دل میں خیال ہوا کہ اللہ کا رزق ہے اور ناک چھینکنا اس میں بے ادبی ہے، اس کے تھوک میں تو اس پہ تھوکتا بھی نہیں، اس لیے میں اس پہ ناک نہیں چھینکتا ہوں. اور پھر اس کو عام اس میں نہیں ڈرواتے تھے، بلکہ وہاں پیڑ تھا اس کے نیچے ذرات کو ڈلواتے تھے رقصان میں. تو جتنا آدمی کے بس میں ہے اتنا کرے، اس کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کو اپنے احباب کو اس چیز کو بتاتے رہیں، کیونکہ اس میں بہت غفلت لوگ کر رہے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے زیادہ.
منہ بند کر کے لقمہ چباؤ اور پلیٹ میں چاولوں پر دال سالن ڈال کر ایک ساتھ نہ ملاؤ جیسے گائے بھینس کو سانی کی جاتی ہے، بلکہ تھوڑا تھوڑا سالن اور چاول اپنے سامنے سے ملاتے رہو اور کھاتے رہو. ویسے بھی حکم ہے کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ اور کھانے میں سڑپ سڑپ کی آواز بھی نہ ہو. پھول پور میں ایک مولوی صاحب آئے، حضرت کے مہمان ہوئے. دوپہر کو دسترخوان پر انہوں نے روٹی کا نوالا اس طرح بنایا جیسے خول ہوتا ہے، ہندوستان میں اس کو چونگا کہتے ہیں، اور اس کے اندر دال بھر بھر کے کھانے لگے. بعد میں حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ نے تنہائی میں فرمایا کہ اب ان کو کھانا الگ بھیجوانا، میں ان کے ساتھ نہیں کھا سکتا، کیونکہ ساتھ کھانے کے آداب سے یہ شخص واقف نہیں. نظر عبادات مقصودہ میں ہوتی ہے.
منت مانتے ہیں نا، نظر کہتے ہیں، منت جو ہے وہ جو ہے منت مانگتے ہیں. تو جو عبادات اللہ تعالی نے کر دی بتائی ہیں اس میں ہوتی ہے. جو عبادت اللہ کی طرف سے نہیں ہے بتائی گئی، بلکہ آدمی اپنی طرف سے کچھ کر لیتا ہے، وہ عبادات مقصودہ نہیں ہے. مقصودہ وہ عبادت ہے، عبادات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں، بتائی گئی ہیں. تو یہ بہت عجیب مضمون ہے.
دوران گفتگو ایک صاحب کے تبلیغی چلے پر جانے کا ذکر آ گیا. ایک تبلیغی دوست نے کہا کہ چونکہ انہوں نے لکھوا دیا تھا لہذا اب ان کا جانا ضروری ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ حیدرآباد سندھ میں میرے ایک دوست حافظ عبد الرحیم صاحب نے بتایا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ ایک چلہ لگاؤں گا، لیکن بعض وجوہات سے نہ جا سکا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میں نے تبلیغ کے چلے کی نظر مانی تھی لیکن نہ جا سکا، تو اب اس کا کیا کفارہ ہے؟ کیا میں خود چلہ لگاؤں یا اپنی طرف سے کسی کو بھیج دوں؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جواب لکھا کہ نظر عبادات مقصودہ میں ہوتی ہے اور چلے پر جانا عبادات مقصودہ میں نہیں ہے، لہذا نظر واقع ہی نہیں ہوئی، نہ آپ کا چلے پر جانا ضروری ہے اور نہ اپنی طرف سے کسی کو بھیجنا ضروری ہے. میں نے حافظ صاحب سے کہا کہ یہ فتویٰ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں کہ ہم نے نام لکھوا دیا تھا لیکن جا نہیں سکے، لہذا اس فتویٰ کی ایک کاپی میں نے لے لی جس پر باقاعدہ حضرت مفتی اعظم پاکستان کے دستخط اور دارالعلوم کی مہر ہے. مولانا داؤد سے فرمایا کہ کراچی سے آپ بھی اس کی ایک نقل منگوا کر یہاں رکھ لیں. اسی طرح ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک نظر مانی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کو دس ہزار روپیہ دوں گا، چنانچہ میرا کام ہو گیا، اب میں آپ کو 10,000 روپیہ دینا چاہتا ہوں. اب میں بہت پریشان ہوا کیونکہ نظر کا روپیہ غنی نہیں لے سکتا، یہ غریبوں کا حق ہے. چنانچہ میں نے ایک بڑے مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے ہنس کر فرمایا کہ پیر کو ہدیہ دینا عبادات مقصودہ میں سے نہیں ہے، یہ نظر ہی نہیں ہوئی، لہذا روپیہ لے لو. ماشاءاللہ، واقعی علماء کا دم بہت غنیمت ہے. اگر مفتی صاحب سے نہ پوچھتا تو بلا وجہ 10,000 کا نقصان ہو جاتا. اگر یہ علماء نہ ہوتے تو دین کی حفاظت مشکل ہو جاتی اور لوگ گمراہی میں پڑ کر ہلاک ہو جاتے. جی، نگاہ پر احکام جاری کرنے کا حق. آج شام بعد مغرب مولانا اسماعیل صاحب جو تفسیر میں حضرت والا کے شاگرد ہیں اور کراچی میں انہوں نے حضرت والا سے تفسیر پڑھی ہے، انہوں نے احقر راقم الحروف کو بتایا کہ الم نجعل له عینین کی آیت پر حضرت والا نے ایک جملہ فرمایا کہ خالق آنکھ کو حق ہے کہ آنکھ پر احکام جاری کر دے. اللہ سبحان اللہ،
کہ آنکھ پر احکام جاری کر دے.
حضرت والا نے ایک جملہ فرمایا کہ خالق آنکھ کو حق ہے کہ آنکھ پر احکام جاری کر دے. اس کو حق ہے غز بصر کے حکم کا کہ فلاں کو دیکھو فلاں کو نہ دیکھو. سبحان
جی، پڑھیے پڑھیے
جی. 14 ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 31 اگست 1993 بروز منگل بعد نماز عشاء 8:55 خانقاہ امدادیہ اشرفیہ سینٹ پیئر ریونین. علوم متفرقہ، اشد محبت اور اس کا طریقہ حصول. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے والذین آمنوا اشد حبا للہ کی تفسیر فرمائی ہے. تفسیر وہی معتبر ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی تفسیر معتبر ہو سکتی ہے؟ لہذا اشد محبت کی تفسیر کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، دونوں چیزیں اس میں بیان ہو گئیں. بخاری شریف کی اس حدیث میں اشد محبت کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اس کے حدود اربع کیا ہیں، اس کا جغرافیہ کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، ان سب کی تفصیل آگے آ رہی ہے. کیسے معلوم ہو کہ کسی شخص میں اللہ کی اشد محبت ہے؟ اس کے جغرافیہ سے پتہ چل جائے گا. راستے میں، سڑکوں پر چلتے ہوئے، ریلوں میں، ایئرپورٹ پر، اسٹیشنوں پر، مارکیٹوں میں ظاہر ہو جائے گا کہ اس کے دل میں دنیا کی محبت اشد ہے یا اللہ کی محبت اشد ہے. یہ اس کا جغرافیہ ہے. اگر اس نے تقوی سے اپنے دن گزارے تو اس کی زندگی کی تاریخ نور تقوی سے روشن ہو رہی ہے. سمجھ لیا آپ نے؟ میں آپ کو تاریخ بھی پڑھا رہا ہوں اور جغرافیہ بھی پڑھا رہا ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے پہلے جملے میں اللہ کی اشد محبت حاصل کرنے کا نسخہ بیان فرمایا ہے. اللہم انی اسألک حبک، اس میں حبک سے مراد اللہ سے اشد حبا للہ مانگنا ہے. المطلق اذا اطلق یراد به الفرد الکامل، جب کوئی لفظ مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے فرد کامل مراد لیا جاتا ہے، اور زبان نبوت سے جب مطلق لفظ استعمال کیا جائے گا تو اس کا فرد کامل قرآن پاک کے معیار پر بیان کیا جائے گا. کیونکہ نبی مفسر ہے اللہ کے کلام کا، لہذا یہاں مراد اللہم انی اسألک حبک سے یہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں، اور اتنی محبت مانگتا ہوں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق ہو جاؤں، اور مجھے یہ انعام مل جائے کہ میرے اس بندے کے قلب میں اللہ کی محبت شدید نہیں اشد ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ اشد محبت ملے گی کیسے؟ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے بڑے پرانے خلفاء میں سے تھے اور 30 برس کی صحبت اٹھائی تھی. آپ لوگوں کو
یہ پتہ نہیں، دیکھ لیجئے گا خزائن القرآن میں یہ ہے کہ نہیں، شوق معرفت ربانی شاید آئی نہیں تھی، یہ بھی دکھتی ہے، اس میں نوٹ کروا لیجیے. اشد محبت کیا بول رہا تھا، کیا نام؟
اشد محبت اور اس کا طریقہ حصول، صفحہ 216. اب سوال یہ ہے کہ یہ اشد محبت ملے گی کیسے؟ ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے بڑے پرانے خلفاء میں سے تھے اور 30 برس حضرت کی صحبت اٹھائی تھی. آج لوگوں کو شیخ کے پاس چلہ لگانا بھی گراں معلوم ہوتا ہے. بزرگوں نے کتنے کتنے سال اپنے بزرگوں کی صحبت اٹھائی تب جا کر چمکے. ان کے قلب کا کباب خوشبودار ہو گیا. مجاہدے کی گرمی سے ان کے کباب کی محلہ محلہ کیا سارے عالم میں خوشبو پھیل گئی. آج اسی کی کمی ہے.
30 برس صحبت اٹھائی تو دیکھیے اس میں کتنی بڑی بات بتا دی کہ اگر بیچ میں کوئی شیخ سے تعلق رکھتا ہے. ہمیشہ تو حضرت ڈاکٹر صاحب وہاں نہیں رہتے, تعلق رکھتے تھے تو وہاں کے وقت لگاتے تھے. 30 برس کا تعلق تھا تو اس کو فرمایا 30 برس ساتھ رہے. 30 برس ساتھ رہے یہ مطلب ہے کہ تعلق اگر صحیح رکھتا ہے, اگر وہ دور بھی ہے تو ساتھ 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 ہے. اگر وہ دور بھی ہے تو ساتھ ہے, تو اس کو صحبت نصیب ہے. شیخ کے فیوز و برکات اس کو پہنچ رہے ہیں تو شیخ کے اس سے خوش ہے, اس کے فیوز و برکات پہنچ رہے ہیں. اب آج کل جیسے کوئی بیمار ہو کے نہیں جاتا ہے تو اس پہ اعتراض کرتے ہیں, صاحب یہ اتنے عرصے جو تھے بیمار رہے 5-7 سال, تو یہ اپنی صحبت کا عرصہ زیادہ بتا رہے ہیں. تو اس سے آج کتنا بڑا مسئلہ حل ہوگا. ٹھیک ہے.
آج اسی کی کمی ہے, اس کی اہمیت ہی دلوں سے نکل گئی. جو علماء آج یہاں موجود نہیں ان کو سنا دینا کہ اب میں نے 40 دن سے گھٹا کر 20 دن کر دیا ہے, کہ اگر کوئی مولوی بوجہ کمیٹی کے خوف کے چلہ نہیں دے سکتا کہ اس کی چھٹی منظور نہیں ہوگی, ملازمت چلی جائے گی, تو وہ شیخ کے یہاں 20 دن ہی لگا لے. حاجی صاحب نے 2 سال کو 6 مہینے سے تبدیل فرما دیا تھا اور حکیم الامت نے 6 مہینے کو 40 دن میں تبدیل فرمایا, اور حکیم الامت کے ادنا خادم نے 40 دن کو 20 دن میں تبدیل کر دیا.
اس سے بھی بڑھ کے عدالت کی شروع ہوئی تو کیا فرمایا تھا کہ جو جن کو موقع نہ ہو وہ دن میں اپنے کام پہ چلے جائیں, رات کو یہاں میرے پاس خانقاہ گزار. کہتے ہیں اس طرح 40 دن لگا لیں تو ان کو انشاءاللہ 40, یہ حضرت کا مقام تھا ہر شخص کا, تو 40 دن کا نفع ہوگا انشاءاللہ. چنانچہ کتنے ایسا ہوا, بڑے بڑے تاجر تھے یہی کرتے تھے, جس دن میں ان کے پاس وقت نہیں تھا تو رات کو آ کے وہیں ٹھہرتے تھے اور صبح اپنا 9-10 بجے کے قریب چلے جاتے تھے, پھر شام کو آ جاتے. اس طرح چلہ حضرت نے لگوا دیا ان کا, حضرت کی دعاؤں کی برکت سے حضرت نے کہا کہ انشاءاللہ وہ ایسا ہی نفع ہوگا جیسا جیسا آپ 40 دن یہاں رہتے تب ہوگا. حضرت والا کی دعائیں حضرت کی مقام تھے. یہ بھی نہیں کہ اگر کوئی گھر پہ بیمار ہو گیا نہیں بھائی چلے میں وہ ہی پڑے رہو, چاہے کچھ فوراً فرما دیتے فوراً جاؤ, یہ چلا کوئی ایسا واجب تھوڑی ہے, فوراً بھیجتے تھے. ایک صاحب آئے مجھے گھر پہ خبر آئی, وہ جو اعتکاف میں تھے کہ بیوی کو بہت سخت بیمار ہو گئی ہے. اب وہ کہ میں تو اعتکاف میں بھی ہوں اور یہاں چلے کی نیت سے بھی آیا ہوں رمضان میں تھے. حضرت کو معلوم ہوا, حضرت نے فرمایا کہ اعتکاف کو توڑو بعد میں پورا کرنا جو ہے اور فوراً جاؤ یہاں سے. یہ ہمارے یہاں سدھا ایسا نہیں ہوتا جس میں پلے پڑ جائے. فوراً بھیج دیا. حقوق حقوق واجبہ ادا کرنا یہ تو خانقاہ کی روح ہے. حقوق واجبہ ادا نہیں کرو گے تو پھر کیسے اللہ والے بنو گے؟ حضرت حکیم الامت تھانوی تو اس کا بھی پرواہ نہیں کی. نیت حضرت نماز پڑھ رہے تھے تو اطلاع ملی کہ حضرت پیرانی صاحبہ زینے پہ سے گر گئے, تو حضرت نیت توڑی ہے فوراً چلے گئے. حضرت نے فرمایا مجھے تو
پر وسوسہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کر رہے ہیں. اب کوئی جاہل بدگمانی کرتا ہے کرتا رہے, نیت توڑ کے حضرت والا تھار نہیں رہے, پر تشریف لے گئے.
اچھا بس
جی, اچھا کل شروع سے پڑھ دیجیے گا کیونکہ کافی وقت ہو گیا, لوگوں کو دور دور جانا بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.